حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صلوات پڑھی گا ملک محمد وعلی محمد۔
لیکن پہلے بھی بیان کیا ہے، آج بھی بیان کر رہا ہوں، کیا سبب ہوا کہ امیر المومنین کی حقیقی ولایت بنا سمجھ سکے؟ یہی اختلاف ہے دیگر مذاہب و مکاتب سے ہمارا، کہ ہم ولایت اہل بیت اطہار کے قائل ہیں۔ یہ کون سی ولایت ہے جس کے میں اور آپ قائل ہیں کہ جس کے لیے اتنی صدا دی گئی کہ امام باقر علیہ السلام فرمائیں کہ جتنی ندا اس پیغام ولایت کے لیے دی ہے اتنی ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی۔ بنیاد اسلام الخمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ، اور جتنی ندا اس ولایت کے لیے دی ہے اتنی ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی۔ کون سی ولایت؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور کون سی ولایت ہر دور کے دشمن دین و خرافات سے نبرد آزما رہی؟ یہ کون سی ولایت کے بارے میں اہل بیت اطہار تاکید کر رہے ہیں؟ کس ولایت کے بارے میں اللہ کے رسول نے تاکید کی تھی؟ اس ولایت کو سمجھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس ولایت کے لیے، اس دین حق کے لیے، اس مکتب تشیع کے لیے اتنا خون بہایا جا چکا ہے، اتنی قربانیاں دی جا چکی ہیں۔ آج بھی شیعیان اہل بیت اطہار کا خون بہایا جا رہا ہے، آج بھی شیعیان اہل بیت مقاتل کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ آج خندق کی طرح تمام دشمنان دین ایک مقام پر جمع ہو کر ہدف کربلا کو قرار دے رہے ہیں، ہدف مکتب تشیع کو قرار دے رہے ہیں۔ بس کوئی تو کل ایمان کا ماننے والا ایسا اٹھنا چاہیے نا کہ جو حقیقی معنی میں بتائے کہ دین کا دفاع اس وقت بھی علی کے ابھی طالب نے کیا تھا، آج بھی علی والے کر رہے ہیں۔ بس یہ نشاندہی تو ہونی چاہیے نا کہ علی والا کون ہے، ان کے کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، کیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو چاہا ہے کہ وہ ہوں۔ کوئی ایک گروہ آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آ کر کہا مولا آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے یاد ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے، ابھی تو وقفے کی زندگی گزار رہے ہیں نا، کچھ عرصے کے لیے وقفہ ہوا ہوا ہے، شیعہ ٹارگٹ کلنگ رکی ہوئی ہے، یہ مکمل حل نہیں ہے، یہ ابھی وقفہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ ہمارے جوانان آ کر پوچھتے تھے مولانا کب تک صبر کریں، تو یہاں تو ایک خاکی اور آسی مولانا سے پوچھا جا رہا تھا، وہاں سیدنا و مولانا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب عبداللہ صادق علیہ السلام سے پوچھا جا رہا تھا کہ مولا کب تک، آخر کب تک ان کے مظالم کو برداشت کرتے رہیں، آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، ایک صحرا میں لے کر آئے، کہا کہ یہ تم گوسفند دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا دیکھو اطراف میں ان کے بچے چل رہے ہیں، اگر ہمارے پاس اس تعداد میں بھی مخلص شیعہ ہوتے، اس تعداد میں بھی مخلص شیعہ ہوتے، بچوں کو کیوں جدا کر دیا جاتا تھا؟ بچوں کو اس لیے جدا کر دیا جاتا تھا تاکہ ماں کے شیر سے وہ استفادہ نہ کریں اور ان کے شیر کو دوسرے کاموں میں لایا جا سکے، لہٰذا بچوں کو جدا کر دیا۔ کہا اگر اس تعداد میں بھی شیعہ ہوتے تو ہم قیام کرتے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان بچوں کو شمار کیا، 17 یا 18 تعداد تھی، گوسفند کے بچوں کی تعداد 17 یا 18 تھی۔ اب تصور کیجئے کہ امام صادق علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کہا اگر اس تعداد میں بھی ہمارے حقیقی شیعہ ہوتے جو اپنے سر ہتھیلیوں پر رکھ کر آتے اور کہتے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، تو ہم قیام کرتے۔ بس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار حق بتا دیا ہے، امام صادق علیہ السلام نے معیار حق بتا دیا ہے۔ پہلی مجلس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ امن کے دور میں ہمارے دوستان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، وقت تو اب ہے امتحان کا کہ اب جو جائے وہ حقیقی زینب کا شیعہ نظر آئے، وقت تو اب ہے کہ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کو آباد کیا جائے، اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر جایا جائے، اب جناب زینب کے روضے کی حفاظت کی جائے، کیونکہ امن کے دور میں اپنی حاجات کے لیے گئے تھے، جنگ کے دور میں روضے کی حفاظت کے لیے جانا ہوگا، یہی ہے نا۔ امن کے دور میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں یہ, اور میرے دل کو بڑی بھاتی ہے یہ مثال. ہم امن کے دور میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کے روضوں پہ جاتے ہیں, ان سے جا کر کہتے ہیں مولا آپ کی شان خدا کے نزدیک بہت بلند ہے, لہٰذا ہم آپ کو واسطہ قرار دیتے ہیں, آپ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں, آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں پروردگار کی بارگاہ میں. اولاد نہیں ہے, اولاد دلوا دیجئے, روزگار نہیں ہے, روزگار دلوا دیجئے, گھر نہیں ہے, گھر دلوا دیجئے. امن کے دور میں یہ سب چیزیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں. جنگ کے دور میں کیسے جاتے ہیں شیعیان اہل بیت, جو اس وقت ہمارے جوانان وہاں موجود ہیں, جو ان روزوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, یہ کیسے گئے ہیں؟ یہ جا کر کہہ رہے ہیں مولا گھر تھا آپ کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں, اولاد تھی آپ کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں, روزگار تھا آپ کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. بس جنگ میں جانا اور ہے, امن میں جانا اور ہے. اب حق ہے, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ پکار رہا ہے, سیدہ رقیہ کا روضہ پکار رہا ہے. یہ کون افراد میدان عمل میں ڈٹے ہوئے ہیں؟ وہی مقلدین ڈٹے ہیں نا, وہی مقلدین ڈٹے ہیں جو کوئی خامنائی کی تقلید کرتا ہے, کوئی سیستانی کی تقلید کرتا ہے, کوئی حسن نصر اللہ کا پیروکار ہے, میدان عمل میں ڈٹ کر یہ بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہاں ہم علی والے ہیں, جب علی حکم دیں گے تو ہم ان علماء سے فتویٰ لیں گے, اور جب علی ابن ابی طالب کی اجازت کے مطابق یہ علماء ہمیں پکاریں گے تو سر سے کفن باندھ کر میدان میں حاضر ہو کر بتائیں گے کہ علی کا مکتب آج بھی زندہ ہو جاوید ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. مکتب اہل بیت آج بھی زندہ ہو جاوید ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام آج بڑا عجیب مرحلہ آ گیا ہے, بہت افسوس کا مقام ہے, مقام تاسف ہے, اور یہ شاید ہماری کچھ کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ممبر سے وہ افراد کہ جن کی اہمیت کی قائل کفار ہو رہے ہیں. کل میں نے کچھ فضائل بیان کیے تھے نا اہل بیت اطہار کے, تو اہل بیت کے شیعوں کے اوصاف یہ ہوا کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کا عالم کیا ہوگا, ان کا مقام کیا ہوگا, ان کی منزلت کیا ہوگی. میں نے ایک جملہ بڑا زبردست خاص و عام تھا جب میں ایران میں تھا, میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کسی مقالے میں کہ آج ہمیں شیعہ مجمع میں بیٹھ کر, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, شیعہ مجمع میں بیٹھ کر اپنے مراجع کی اہمیت کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ جن کی اہمیت کے لیے امام باقر یہ کہیں اے ابان جاؤ جا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. میں پسند کرتا ہوں اپنے شیعوں کے لیے کہ تم جیسے فتویٰ دینے والے ہوں. جن فقہا کی شان کو آئمہ بیان کریں آج ہم اس پر نزا کر رہے ہیں کہ آیا یہ شان ہے یا نہیں ہے. دشمن تسلیم کر رہا ہے, دشمن مان رہا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے. مقام معظم رہبری کے لیے ایک غیر مسلم روس کا صدر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے جو اوصاف, پچھلی ملاقات کی بات کر رہا ہوں, اس ملاقات کی بات نہیں, پچھلی ملاقات کی بات, میں نے جو اوصاف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتابوں میں پڑھے ہیں ان میں دیکھے ہیں, میں نے جو اوصاف ان کے پڑھے ہیں ان کے دیکھے ہیں. ابھی آنے سے پہلے بھی کوئی تقابل کر رہا تھا کہ عرب کے ان بادشاہوں کے ساتھ کفار مل رہے ہیں تو خمر نوش کر رہے ہیں. آداب ممبر یہ ہے کہ میں اس خبیث چیز کا نام بھی ممبر سے نہیں لینا چاہتا کہ جن کے لیے دنیا کا تاثر یہ ہے کہ خادم دین یہ ہیں, خادم حرمین یہ ہیں, ان کا کردار بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جن کی پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے حسین ابن علی نے کہا تھا انا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, مادن رسالت ہے, ہمارے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے تھے. مجھ سے اس یزید کی بیعت کا کہتے ہو, رجل شارب الخمر, جو شراب خوار ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی کا چاہنے والا کون ہے, حسین ابن علی کا چاہنے والا کون ہے, حسین کی طرح میدان عمل میں ڈٹنے کی نصیحت کرنے والا کون ہے, اور یزید کے پیروکار کون ہے. آج دنیا کے سامنے ہے, تقابل کیا جا رہا ہے کہ یہ آ کر قرآن شریف آغا خامنائی کو ہدیہ کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ اور عیش و عشرت کی محفلیں ہیں. تو میں نے یہی کہا تھا کہ آج شب جمعہ بھی ہے, دعائے کمیل انشاءاللہ آپ مومنین نے پڑھی ہوگی, اور اگر نہیں پڑھی تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ کچھ حصہ ہی صحیح گھر میں جا کر کے پڑھ لیجئے. اسی دعائے کمیل میں ایک آیت کو بھی ذکر کیا ہے نا, افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے. بس یہ تو وہ ہیں کہ جو اس وقت ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس کرا رہے ہیں. اور جب ان کے چہروں کی طرف دیکھو، ان کے تقویٰ کو دیکھو، تو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے غلاموں کی یہ شان ہے، اہل بیت اطہار کی شان کیا ہوگی. ان کے غلاموں کی شان یہ ہے، خود ان کی شان کیا ہوگی. ایک نجی نشست میں آغا احمد خاتمی، امام جمعہ تہران جو اس وقت موجودہ ہیں، درس تفسیر قرآن دیا کرتے ہیں، بتا رہے تھے ایک نجی نشست میں مقام معظم رہبری نے کہا کہ لوگ تقابل کرتے ہیں میرا اور اصحاب علی کا، میں تو اپنے آپ کو قمبر کی خاک پا سمجھتا ہوں. یہ انکساری ہے ان کی، اور یہ انکساری اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے سیکھی ہے. یہ انکساری اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے سیکھی ہے. اس وقت زمانۂ غیبت میں کیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ میرا اور آپ کا یہ گمان ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے کوئی مرکز نہیں رکھا؟ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن کے لیے پہاڑ پر گئے تھے، 30 دن کے لیے طور پر گئے تھے، دن 40 ہو گئے، 10 دن اور بڑھا دیے گئے، 40 دن کے لیے جب طور پر گئے، ہارون کو مقرر کر کر گئے تھے، لیکن نوبت کیا آئی؟ قوم بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. جبکہ موسیٰ کا دین کامل تھا، اسلام دین کامل ہے. امام زمان علیہ السلام اتنی طویل غیبت پر جائیں، کسی کو مختص کر کے نہ جائیں، کوئی مرکز دے کر نہ جائیں، مجھ سے یہ کہیں تم اپنی مرضی پر چلو، نعوذ باللہ، آپ سے یہ کہیں کہ آپ اپنی مرضی پر چلیں. جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، وہ دلیل دے کہ میں نے فلا جگہ روایت پڑھی ہے. عزیزان محترم، دین اتنا لاوارث نہیں ہے، دین اتنا لاوارث نہیں ہے. دین کی بنیادیں ہیں، دین کے اصول ہیں، دین کے قواعد ہیں، دین کے ضوابط ہیں. ایک چھوٹے سے ادارے کے قواعد اور ضوابط ہوا کرتے ہیں، کیا دین کے کوئی قاعدے نہیں ہیں؟ دین کے کوئی ضابطے نہیں ہیں؟ ضابطے بھی ہیں، قاعدے بھی ہیں. ہمیں سمجھنا ہے کہ ان ضابطوں کو کہاں سے لینا ہے، ان ضابطوں کو کہاں سے اخذ کرنا ہے. بس جبھی تو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے صحیح شیعہ کہلائیں گے، صحیح پیروکار کہلائیں گے. دین انتہائی اہمیت کا حامل ہے، سب کچھ اس دین کے لیے قربان کر دیا گیا. مثال دے رہا تھا کہ کس طرح سے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہر میدان میں اس دین حق کا دفاع کیا ہے. آئیے آ کر دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انتہائی خطرناک اعلان. کس وقت اعلان کیا؟ کہ جب ظاہری اعتبار سے بہت کم افراد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں. ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، ایک امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور چند ایک افراد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے مخلصین، جس میں سر فہرست حضرت ابو طالب علیہ السلام، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات و سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علیہ السلام، یہ وہ افراد جو رسول اکرم کے محافظ کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، رسول اکرم کے دین کے مبلغ بھی بنے ہوئے ہیں. اب رسول اللہ اس معاشرے کے اندر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ کر اعلان کر رہے ہیں. کتنا سخت پیغام تھا، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، جن کے حوالے سے مشرکین مکہ اتنے سنگین تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ہم ان کی پرستش کو نہیں چھوڑیں گے. اسی مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی شمع کو روشن کیا، اور اس کی تجلی آج شرق و غرب میں پھیلی ہوئی ہے. اس حقیقت اسلام، اس حقیقت دین کی تجلی. حملے ہوتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قاتلانہ حملے ہوئے، کبھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بستر پر سو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، کبھی طائف کے بچوں کے مقابلے پر آ کر علی ابن ابی طالب نے حفاظت کی، کبھی میدان جنگ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظت کی. مگر یہ تمام حفاظتوں میں مد مقابل جو دشمن تھا، معین تھا کہ کافر ہے، اور کفر اپنے تمام تر وجود کے ساتھ آیا. لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول نے کسی موقع پر کسی کو ہدایت پہنچانے سے اپنے ہاتھ کو روکا؟ ہر موقع پر ہدایت پہنچائی، حتیٰ نجران کے راہبوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. جب وہ ان کا وفد آیا، انداز ایسا تھا کہ جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھے، سونے اور چاندی کے زیورات سے مزین تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ان سے کلام بھی نہیں کیا. مسجد کے باہر آئے، کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مسلمانوں کا رسول بڑا با اخلاق ہے،
لہذا انہوں نے تو ہمیں دعوت دینے کے بعد بھی ہماری طرف توجہ نہیں کی. سلمان مل گئے, سلمان ان کو لے کر چلے امیر المومنین کی بیت الشرف پر. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تم اپنا انداز دیکھو, تم کسی عام بادشاہ سے ملنے آئے ہو, تم نے قیاس کیا کہ کوئی عام بادشاہ ہے جو تمہارے اس فاخرہ لباس سے متاثر ہو جائے گا, تمہارے سونے اور چاندی کے زیورات سے مرعوب ہو جائے گا, لہذا اپنے انداز کو تبدیل کرو. اسلام کیا بتا رہا ہے؟ اسلام بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی شرائط پر. بات کرنے میں ممانعت نہیں ہے, مذاکرات میں ممانعت نہیں ہے, شرائط اپنی ہوں گی. لہذا کہا اپنے لباس کو تبدیل کرو, اپنے زیورات کو اتار دو. زیورات اتار دیے, ریشمی لباس کو تبدیل کر دیا. اب آئے رسول اللہ کے پاس تو نہ صرف یہ کہ رسول اللہ نے بڑھ کر استقبال کیا بلکہ مسجد میں بیٹھنے کا کہا, آ کر بیٹھ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی. سرکار نے کہا کہ میں آپ کو دعوت توحید دیتا ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو پلٹ کر کہنے لگے کہ کیا آپ عیسیٰ کو ابن اللہ تسلیم کریں گے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں, عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہو سکتے, اللہ لم یلد ولم یولد ہے. کہا کہ کیا سبب ہے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے, پھر وہ کیسے دنیا میں آئے؟ اب سرکار چاہتے تو خود بھی جواب دے سکتے تھے نا, لیکن سرکار کی زبان تابع وہی ہے. ایک مرتبہ وہی نازل ہوئی, قرآن نے کہا انما مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے, ان کو بھی مٹی سے خلق کیا ہے. اب جب یہ دلیل مل گئی, بعض دفعہ ہوتا ہے نا دلیل مل جانے کے بعد بھی لوگ کٹ ہجتی کیا کرتے ہیں, ساری دلائل موجود ہیں, عقل اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہونا چاہیے, دین اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہونا چاہیے, لیکن میں نہ مانوں والی فلسفی, میں نہ مانوں والا مقولہ. اب وہاں پر بھی یہ کہا نہیں, ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. سرکار نے واضح دلیل دے دی کہ تم عیسیٰ کو فقط باپ نہ ہونے کی وجہ سے ابن اللہ کہہ رہے ہو, وہ خدا تو اتنا قادر ہے کہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے خلق کر سکتا ہے, آدم کو بغیر ماں اور باپ کے خلق کر سکتا ہے, تو بس کیا عیسیٰ کو خلق نہیں کر سکتا؟ بس جب یہ دلیل مل گئی اس کے بعد کٹ ہجتی کرنے لگے. پھر اعلان ہوا, پھر آیت آئی, جبرائیل آئے, آیت لے کر آئے, کہا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. خرافات سے جنگ ذہن میں رہے. جبرائیل نے آ کر کہا کہ جب کٹ ہجتی کرنے لگے علم آ جانے کے بعد تو آپ ان سے کہیں کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ, ہم اپنے مردوں کو لائیں گے, تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, ثم نبتہل, اور پھر بہل کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اور قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. تو اب سب آپ کے ذہن میں ہیں, یہ آیت بھی میرے خیال سے ہمارے جوانوں کو یاد ہوگی, اتنی پڑھی جاتی ہے, مگر میں اس کا ایک اور زاویہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے عموماً اس کے ایک زاویے کو سنا ہوگا کہ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی جگہ جناب زہرہ کو لے کر گئے. بالکل لے کر گئے, کوئی دو رائے نہیں ہے, عورتیں اور بھی تھیں, لیکن سیدہ کونین کو لے کر گئے. بچوں کی جگہ حسنین کو لے کر گئے, کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں گیا. انفس کی جگہ علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے. تو ان کو دیکھ کر نجران کے راہبوں نے یہ کہا کہ خبردار ان سے مبالا نہ کرنا, ان میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ نفرین کریں گے تو نجران کی گلیوں میں پھرنے والے حیوان بھی ان کی بدعا کی زد میں آ جائیں گے. یہ تمام مارکہ معاملہ اپنی جگہ. اسلام پیروز ہوا, سخرو ہوا, جزیہ دینے پر کافر تیار ہو گئے. کس لیے تیار ہو گئے؟ ابھی اہل بیت نے کوئی کلام نہیں کیا تھا, توجہ کا طالب ہوں, ابھی اہل بیت اتھار نے کوئی کلام نہیں کیا تھا, صرف ان کے چہرے کے نور کو تجلی کو دیکھ کر نجران کے راہب تیار ہو گئے جزیہ دینے پر. بس اس قوم کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جب اہل بیت اتھار بار بار کہہ رہے ہیں اتق اللہ اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے, اگر وہ قوم تسلیم نہ کرے تو پھر کیا کہا جائے؟ اگر وہ قوم تسلیم نہ کرے تو پھر کیا کہا جائے؟ وہاں تو صرف چہرہ دیکھ کر ہو گئے نا. روایات جا کر کے دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, تمام تر فضائل بیان کیے, اتنے فضائل بیان کیے. دیکھو اہل بیت اطہار کے شیعہ کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے, اس کو پاک باز ہونا چاہیے, اس کو شکم اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کو نمازوں کے وقت کی پابندی کرنی چاہیے, وہ اپنے محلے میں اگر ایک لاکھ کی بستی میں رہتا ہو سب سے زیادہ عابد و زاہد ہونا چاہیے. بس ہم اسی پر صرف اس لیے خوش ہو جائیں کہ میں یہ کہتا ہوں میں شیعہ ہوں, تو پھر وہی پہلی مجلس والا جملہ کہ کمال یہ تھوڑی کہ میں یہ کہوں میں شیعہ ہوں، کمال تو یہ ہے کہ اہل بیت یہ کہیں گے یہ شیعہ ہے۔ بس اس معیار تشیع پر مجھے اور آپ کو پورا اتڑنا ہے، جب معیار تشیع پر میں اور آپ پورا اتر جائیں گے تو دشمن سے ویسے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے مقداد و سلمان و ابو ذر و میثم تمار نے کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیسا مقابلہ تھا روز عاشور اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیسا مقابلہ تھا دشمنان دین کے ساتھ، یہ کیسے نبرد آزما تھے، ہتھیار ان کے پاس کم، افرادی قوت ان کے پاس کم، سہروز کے بھوکے اور پیاسے یہ، مگر ایمان کی طاقت ایسی تھی کہ ان 72 نے فجر سے عصر تک کا وقت دشمنوں کے قتال میں لگایا۔ یہ کون سی جرأت تھی، انہوں نے درس کرامت اپنے آقا اور مولا سے لیا تھا نا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے دیکھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھ دی گا محمد والے محمد والے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو کسی نے دیکھا کہ مولا علی سوکھی ہوئی روٹی اپنے گھٹنے کے بل توڑ کر کھا رہے ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام سے یہی پوچھا تھا نا، یا علی یہ سوکھی ہوئی روٹی گھٹنوں سے توڑ کر کھائی جا رہی ہے، اب اپنے ذہن میں لے کر آئیے مولا کی فضیلت۔ روٹی کتنی ہی سوکھی ہوئی کیوں نہ ہو، کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، در خیبر سے تو ہلکی ہی ہوگی، ہر صورت میں در خیبر سے ہلکی ہوگی۔ بس اس در خیبر کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیسے اکھاڑا، امیر المومنین علیہ السلام سے جب یہ پوچھا نا، یا علی آپ فاتح خیبر ہیں، آپ نے در خیبر کو اکھاڑا ہے، وہ در کے جس کو 40 لوگ مل کر ہلایا کرتے تھے اس کو یک و تنہا، فضیلت امیر المومنین نے، ہاں کوئی انکار نہیں ہے اس سے، امیر المومنین نے تنہو تنہا اس در کو اکھاڑ لیا تھا۔ یا علی یہ کام کیسے کیا، کہا علی جب اپنے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو انتہائی ناتوان سمجھتا ہے، جب خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو جرأت و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بس امیر المومنین، بس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوت تقویٰ کا آپ نے ملاحظہ کیا، وہ قوم وہ افراد جو ان کے فضائل سنتے ہوں، جیسا کہ کربلا والوں نے بھی امیر المومنین کے فضائل سنے تھے، آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے تھے میدان کربلا میں روزے عاشور، امام حسین 3 مرتبہ یزیدی لشکر کے سامنے گئے ہیں اور جا کر امام حسین نے خطاب کیا ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین فرس پر یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں جاتے تھے، کیونکہ گھوڑا ہے علامت جنگ، امام حسین اونٹنی پر سوار ہو کر گئے کہ تم میری بات کو سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن سامنے لشکر سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام حسین نے جب اتمام حجت کرنا چاہی کسی نے نہیں سنا، امام حسین نے ایک جملہ کہا، تم میری بات کو کیسے سنو گے، تمہیں میری بات کیسے سمجھ میں آئے گی جبکہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں۔ بس امام علی مسلسل فضائل اہل بیت، امام حسین مسلسل فضائل امام علی بیان کر رہے تھے، اس لیے بیان کر رہے تھے کہ اس فوج نابکار کو پتہ چل جائے کہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر انہوں نے سننا نہیں چاہا۔ یہی فضائل اصحاب امام حسین نے بھی سن رکھے تھے۔ امام حسین کے لیے روایت ہے کہ امام حسین نے شب عاشور ان اصحاب حسینی کو، اپنے اصحاب کو جنت میں ان کے درجات دکھا دیے تھے، لہذا روز عاشور ان اصحاب باصفا کی کرامت کا آپ اندازہ لگائیں۔ شب عاشور کہہ دیا کہ حر تمہارا وہ مقام ہوگا، حبیب تمہارا وہ مقام ہوگا، زہیر تمہارا وہ مقام ہوگا، لیکن اس کے باوجود فجر کے بعد یہ بہانہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ اب جنت تو مل گئی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جنت تو مل گئی ہے، ہمیں تو ایسے ہی نظریات سننے میں آتے ہیں نا کہ جناب جنت مل گئی ہے، اب عبادات کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، عبادات فقط جنت کی لذات کے لیے نہیں ہیں، عبادات اس لیے ہیں کہ اس نے واجب قرار دی ہیں، عبادات اس لیے ہیں کہ میں اور آپ اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے یہ کہا، اے خدا تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کیا کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ بس یہاں پر اصحاب حسینی نے یہ نہیں کہا کہ اب کیا اب تو امام حسین نے جنت کی بشارت دے دی, امام حسین جوانان جنت کے سردار, اگر کسی کو اس کا مقام دکھا دیتے پھر شک کی گنجائش نہیں ہے. سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صف میں کھڑے ہیں نماز فجر کے لیے. ظہر کا وقت آیا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز, اہمیت نماز, منزلت نماز, کہ اگر عاشورہ کا میدان ہو تو حسین میدان قتلگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں, صفین کی گھمسان کی جنگ ہو اس میں علی ابن ابی طالب سورج دیکھتے ہوئے نظر آئیں, اور جب ابن عباس پوچھیں کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں, کہا نماز کا وقت دیکھ رہا ہوں, کہا اس وقت نماز پڑھیں گے, کہا ہم جنگ کر کیوں رہے ہیں. اہداف عزا کیا ہیں, اہداف کربلا کیا ہیں؟ امام حسین علیہ السلام روز عاشور, چلچلاتی دھوپ, خیمے تو موجود تھے نا اس وقت تک, کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خیموں میں نماز نہیں پڑھی؟ اس حکمت کو دشمن کے لشکر میں ایک شخص نے پہچان لیا کہ امام حسین کیسے اتمام حجت کر رہے ہیں. آ کر کہا پسر سعد کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہ آپ نے حسین ابن علی کو نماز کی مہلت کیوں دی, جنگ کرتے رہیے. کہا بیٹا نماز کے لیے کیا معاملہ ہے, کچھ دیر میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے. کہا اگر انہوں نے نماز کا اقامہ کر دیا تو وہ افراد جو جوہلا ہماری صف میں شامل ہیں, جن کو یہ کہہ کر آپ لے کر آئے ہو کہ یہ اسلام کے مخالف ہے, تو وہ ان کی طرف چلے جائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ نماز سے روکنے والا کون ہوا کرتا ہے, نماز کی رذیلت کو بیان کرنے والا فضیلت کی جگہ کون ہوا کرتا ہے, کہ وہ جوہلا جو دور سے دیکھ کر تشیع پر الزامات کو اپنے دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں, اب جب مجھے اور آپ کو جلوس عزا میں باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کچھ تو دل میں آئے گا نا کہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ اہمیت اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتائی ہے. عزیزان محترم, ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دین حق سے دفاع کیا, اور نہ صرف یہ دفاع کیا, ہر خرافات کے چہرے سے نقاب کو کھینچ کر بتا دیا کہ اس کے پیچھے اصل کفر پل رہا ہے, اصل کفر پل رہا ہے. میں اور آپ آج جس عصر میں زندگی کر رہے ہیں, اب مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں اپنی مجالس, اپنی مراکز, اپنی محافل میں کیا بیان کرنا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اور اس پورے عشرے میں, کیونکہ بیرون ملک ایک مقام پر بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ مولانا اپنی روش سے ہٹ کر, یعنی میری جو روش ہے, یہاں تو 4 سال سے پڑھ رہا ہوں تو اس لیے مومنین شاید مزاج سے واقف ہیں, لیکن ایک نئی جگہ مومنین واقف نہیں تھے, مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا کچھ ایسا پڑھیں کہ جس میں, کھل کر بات کر لیتا ہوں, کچھ ایسا پڑھیں کہ جس میں لطف آئے. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی مجالس عزا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اور نہ ہی میں انٹرٹینر ہوں, یہ فرش آزاد ذمہ داری کا کام ہے, خطابت ذمہ داری کا کام ہے, لطف اندوزی کے لیے یہاں پر نہیں آیا جاتا. یہاں پر ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ذمہ دار افراد آتے ہیں. ہر ایک شخص مبلغ تشیع ہے, ہم سب کو امام نے مبلغ تشیع بنایا ہے. اسی لیے تو کہا ہے کونو لنا زینہ ولا تکونو علینا شینہ, ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث ننگوار نہ بنو. ہم سب اہل بیت اطہار کے مکتب کے مبلغ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جن کے سر پر صرف امامہ ہے وہ مبلغ ہیں, جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں مبلغ نہیں ہے, سب مبلغ ہیں. ایک ایک ایکٹیویٹی پر دنیا کی نظریں ہیں. میں اور آپ کیا کرتے ہیں نظریں ہیں, میں اور آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں نظریں ہیں, میری اور آپ کی اذان اور اقامت کیا ہے نظریں ہیں, میرے اور آپ کے, میں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اس پر نظریں ہیں, ہر ایک چیز پر نظریں ہیں. بس مجھے اور آپ کو ایسا ہونا چاہیے جیسے اہل بیت اطہار چاہتے ہیں, اپنے مکتب کا حفاظت کرنے والا, اپنے دین کے اوپر کمر بستہ, اپنے دین کی پہچان. ہم اور آپ پہچان تو ہیں, مگر ویسی پہچان بننا ہے جو ان کے لیے باعث زینت ہو, اور یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے. کیسے ہوگا جب ہم انہی مجالس سے, انہی منابر سے ان باتوں کو بیان کریں گے کہ جس کے آپ لوگ حقدار ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے, لاکھوں مجالس آپ کے اس شہر میں ہو رہی ہیں, لاکھوں ہو رہی ہوں گی نا, لاکھوں خانوادے تو ہوں گے. ان لاکھوں مجالس کے باوجود علم و شعور میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ساری مجالس جو بیان کی جاتی ہیں, ساری اگر میں مبالغہ نہ کروں, اکثر مجالس میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں کے لیے باتیں زیادہ کرتے ہیں, اپنے لیے باتیں کم کرتے ہیں، سارے دلائل دوسروں کے لیے دیے جاتے ہیں، اپنے آنے والے افراد کے لیے کہ ان کو کیا کرنا ہے، ان کو کس ڈائریکشن میں چلنا ہے، ان کو ڈائریکشن دینے والا کون ہونا چاہیے، کس کی طرف سے ڈائریکشنز کو قبول کرنا ہے، کس کی طرف سے رہنمائی کو تسلیم کرنا ہے، یہ ساری باتیں یہاں پر نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علمی فقدان کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارے پاس وہ مرکز ہے کہ جس مرکز کے لیے دنیا تڑپ رہی ہے، اب جا کر احساس کر رہے ہیں، اب جا کر احساس کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا کام میں اور آپ مخلص ہو کر شعور کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے لیے کرنے لگیں تو بہت سارے تشنگانے ہدایت ہیں۔ مجھے معلوم ہوا روزے عاشور ایک غیر شیعہ مسجد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے، میں گیا ان کے پاس، ان کے عالم نے بڑھ کر استقبال کیا، ان کے لوگوں نے آ کر دس بوسی کی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کتاب ہدیہ کی۔ اس کتاب کے ایک شعر کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاعری کی کتاب تھی، وہی مولانا نے اپنی شاعری کو اس کے اندر نقل کیا تھا۔ فقط عوام ہی کیا، آپ سوچئے گا کہ دنیا کس مقام پر پہنچ چکی ہے، میری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ فقط عوام ہی کیا، کتنے اہل علم رہے تمہاری شان سے نہ آشنا ابو طالب۔ ابو طالب کون ہے؟ عامت المسلمین کا کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں؟ ایک غیر شیعہ عالم حضرت ابو طالب کی شان میں شعر کہہ کے بتا رہا ہے کہ میں تشنگان ہدایت میں سے ایک تشنا ہوں، کوئی آئے آ کر مجھے ہدایت سے سیراب کرے۔ بس یہ کون سیراب کرے گا؟ میرا اتنا تعلق نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ عامت المسلمین، اب وہ افراد جو تشیعوں کے دامن میں نہیں ہیں، جو تشیعوں کو ابھی نہیں سمجھتے، آپ کی زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، آپ کی زیادہ ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، آپ اپنے عمل سے زیادہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے بنا سکتے ہیں۔ آپ کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ محبان اہل بیت اطہار میں اضافہ کریں۔ میرے اور آپ کے کسی عمل سے اگر دشمنان اہل بیت میں اضافہ ہوا تو ہم آخرت میں جواب دے ہیں۔ میرے اور آپ کے کسی عمل سے اگر دشمنان اہل بیت میں اضافہ ہوا تو ہم اور آپ آخرت میں جواب دے ہیں۔ یہ خود ایک خرافاتی نظریہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے لوگوں کو دور کریں۔ ہمیں لوگوں کو دور نہیں کرنا، اہل بیت اطہار نے لوگوں کو اپنے سے قریب کیا، اور جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قریب آ گئے تو اس کے بعد ان کو کربلا کی معرفت کرائی۔ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا دور کوئی آسان دور تو نہیں تھا۔ اس دور میں امام سجاد اس انداز سے مجلس بھی منعقد نہیں کر سکتے تھے۔ امام سجاد نے کیسے کربلا کو پہنچایا، امام سجاد نے کیسے پیغام دین کو پہنچایا؟ بازار جاتے تھے بردہ فروشوں کے، وہاں سے غلاموں کو خرید کر لے کر آتے تھے، ضعیف و ناتوان غلام ہوا کرتے تھے، ان کو خرید کر امام سجاد علیہ السلام گھر میں لے کر آتے تھے۔ گھر میں جب لے کر آتے تھے وہ اپنا الگ دسترخوان بچھاتے تھے، امام کا الگ بچھاتے تھے، امام ان کو کہتے تھے تم بھی اللہ کے بندے ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم الگ دسترخوان کیوں بچھا رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ آ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ امام کے ساتھ بیٹھے، امام نے درس کرامت دیا، درس عزت دیا، جب ان کی عزت نفس کو بحال کر دیا۔ یہ کون سے غلام ہوا کرتے تھے؟ ضعیف و ناتواں، کمزور، ضعیف بے معنی کمزور کہہ رہا ہوں، طویل العمر نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی عمر والا نہیں کہہ رہا ہوں، کمزور غلاموں کو کہ جو زیادہ مشقت نہیں کر سکتے تھے امام لے کر آتے تھے۔ یہ کمزور غلام وہ ہوا کرتے تھے جن کی غلام بھی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب عرب معاشرہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اس معاشرے میں وہ شخص جس کی غلام بھی عزت نہ کریں کتنا احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ کے فرزند امام زین العابدین یہ کہیں گے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، کیسا درس کرامت دیا اہل بیت اطہار نے، کیسا ان کو منقلب کیا۔ اور اب جب درس کرامت دل میں اتر گیا، سرائیت کر گیا، اب درس دین دینا شروع کیا، جب دینی اعتبار سے اس قابل ہو گئے کہ اب مبلغ بننے کے قابل ہیں، اس کے بعد امام علیہ السلام ان کا عقد کرواتے تھے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ اب جاؤ تم مبلغ شیعہ ہو، تم مبلغ تشیع ہو۔ یہی وہ افراد تھے کہ جن کے ذریعے تشیع اتنی پھیلی کہ امام باقر کو مدرسے کی بنیاد رکھنے کا موقع مل گیا۔ یہی وہ افراد تھے، یہ کام کیا ہے میں معصومین علیہ السلام نے؟ بس آج ہم دوسرے کی عزت نفس کو مجروح اگر کریں تو قطن شیعت سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ شیعت درس کرامت ہے، شیعت میں کرامت کا درس ہے، کرامت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک عزت نفس بحال نہ ہو۔ میں اور آپ اپنی عزت نفس کو بھی بحال رکھیں، دوسروں کو بھی درس کرامت دیں تاکہ تشیع کے مبلغ بنیں۔ اور میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں اور اس طرف سوچتا بھی ہوں کہ میں اور آپ اس تشیع کو کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا چکی ہیں، کون کون سی قربانیاں، کہ ان تمام قربانیوں کو اگر ایک جملے میں سمیٹوں تو یہ کہہ دوں، عین الطالب بے دم المقتول بے کربلا، کہاں ہے کربلا والوں کے خون کا بدلہ لینے والا؟ یہ کربلا کون سی کربلا کہ ہر حق شناس جس کے لیے قربانی دے رہا ہے، ہر حق کا میدان کربلا سے روشنی طلب کر رہا ہے، کہاں ہے ان تمام شہداء کے خون کا بدلہ لینے والا؟ کتنی قربانیاں دی ہیں تصور کر لیجئے۔ میں کبھی سوچتا ہوں تو واقعاً روح لرز جاتی ہے کہ اہل بیت اتھار نے قربانیاں دی کیسی ہیں، میں کیا، میری اوقات کیا، ہم کیا، ہماری خواتین کیا، ان کا حجاب کیا، اس دین کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ سیدہ زینب نے اپنی چادر کی قربانی دے دی؟ سوچ کر روح لرز جاتی ہے مجھ جیسے گناہگار کی کہ اگر کوئی میرے گھر کی خواتین کی چادر پر فقط ہاتھ رکھ لے تو کیا کیفیت ہوگی۔ سلام ہو سید سجاد کی عظمت پر، کیسی مصیبت کو برداشت کیا ہے، جبھی تو امام سجاد سے جب کسی نے آ کر یہ کہا تھا کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک روتے رہیں گے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، امام نے تڑپ کر یہی کہا تھا نا، اے پوچھنے والے تو نے میرے کلیجے کو زخمی کر دیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر ماؤں بہنوں اور پھپھیوں کا اس طریقے سے بازاروں اور درباروں میں جانا، کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، کہا الشام، 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 مولا شام میں کون سی مصیبت گزری ہے ذرا بیان کیجئے، تو عجب نہیں جواب امامت ہی ہو، تمہیں کیا معلوم شام میں سید سجاد نے کون سی مصیبتیں دیکھیں۔ 27 محرم کا دن تھا کہ جب یہ کاروان فصیل شام پر پہنچ چکا تھا، 27 کا دن گزرا، 28 کی رات آئی، 28 کی رات گزری، 29 کا دن گزرا، تمام ایام گزر گئے، 15 اذانیں گزر گئیں، علی کی بیٹیاں اس شام کی فصیل کے باہر کھڑی رہیں، جب 3 دن کے بعد دروازہ کھلا، جب 3 دن کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا بازار کی آئینہ بندی ہو چکی ہے، دربار کی زیبائی ہو چکی ہے، لوگوں کو بلوا لیا گیا ہے، لوگ مجمع لگا چکے ہیں۔ اب جب بیبیاں شام میں داخل ہوئیں، بیان کیا جاتا ہے 3 مرتبہ بیبیاں شام میں داخل ہوئی ہیں، 3 مرتبہ لوگوں کے ہجوم نے ان کو باہر دھکیلا ہے۔ جب کوئی معزز آیا کرتا ہے شہر میں تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، استقبال کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ یہ آل محمد کی معززین جب شام میں داخل ہوئے ہیں تو ان کا استقبال عجیب انداز سے ہوا ہے، کوئی چھتوں سے پتھر پھینک رہا تھا، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا تھا، کوئی آگ برسا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، تمہیں کیا معلوم سید سجاد نے شام میں کیا دیکھا، بازار کے مجمع کو چیرتا ہوا یہ اسرا کا کاروان چلا، بابو صاحب آ جا کر ٹھہر گیا، دربار میں داخل ہوئے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، اجرکم اللہ، 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہیں، علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، شمر ملون تعارف کرا رہا ہے، ہاذہ لبابہ، ہاذہ رقیہ، ہاذہ سکینہ، هذه ام كلثوم، هذه رباب، هذه زينب بنت فاطمہ. اب جو جناب زینب نے ماں کا نام سنا، ایک مرتبہ دربار میں جناب زینب کی صدا بلند ہوئی، ارے اس نجس دربار میں میری ماں کا نام نہ لے ظالم. جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، یزید ایک مرتبہ خوف زدہ ہوا، تخت کے پائے لرزنے لگے، کہنے لگا کہ کوئی ہے جو اس عورت کی زبان کو بند کرے. اب سمجھ میں آیا کہ سید سجاد الشام الشام کہہ کر کیوں روتے تھے. آٹھ حبشی غلام ہاتھوں میں نیزے لے کر آگے بڑھے، جناب زینب کے قتل کے ارادے سے فضہ سامنے آ گئی. اے حبشیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ذرا تصور کرو اس دربار میں تمہاری شہزادی آ جائے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے اس نجس دربار میں ہماری شہزادی کا نام نہ لینا. فضا نے تعارف کرایا، اے حبشیوں پہچانا نہیں، میں تمہاری آقا زادی فضا ہوں. اب جو حبشی غلاموں کو یقین ہوا کہ فضا اس دربار میں آ گئی، نیزے لے کر یزید کے تخت کی طرف دوڑے، کہنے لگے ارے ملعون، اس نجس دربار میں ہماری آقا زادی کو لے آیا شاید سید سجاد، اس لیے شام کہہ کر روتے ہو کہ دربار یزید میں فضا کا دفاع کرنے والے موجود تھے، کوئی زینب کا دفاع نہ کرتا تھا. کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آیا، زینب زخمی سر کے ساتھ اس دربار میں کھڑی رہی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس مومنین و مومنات کی جملہ شرعی جائز حوائج قبول فرما. پروردگارہ ہمیں حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا جہان میں جہاں کے مومنین و مومنات آباد ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما. بالخص عزاداران سید الشہداء زائرین امام حسین کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں بھی معرفت کے ساتھ زیارت اب عبداللہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا علماء اعلی مراجع اعظم بالخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما. پروردگارہ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. نظام ولایت انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اربعین کے لیے دشمنوں نے جو سازش تیار کر رکھی ہے پروردگارہ اس میں ان کو ناکام فرما. پروردگارہ ان ملائین کو ذلیل و خوار فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اہل بیت اطہار کے مکتب کا دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرما. اہل بیت اطہار کے مکتب کی تبلیغ کی توفیق عنایت فرما. اہل بیت اطہار کی روش پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما. امام زمان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. بالخص امریکہ، اسرائیل، ان کے نمخوار، آل سعود و آل خلیفہ، تکفیری، نازبی، نجدی، داعشی، طالبان، تکفیری، نازبین، دہشت گردوں کو نابود فرما. ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما. ان کو عبرت کا نشان قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین. ماتم حسین.